أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين۔ قرآن کریم کا تیسواں اور آخری پارہ ہم نے آغاز کیا تھا سورۃ النبا، اور اس کے بعد سورۃ النازعات ہم نے تمام کر لی تھی۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورہ عبس سے کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ بنام خدا رحمان رحیم، آیت نمبر ایک۔ اس نے ترش روئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا۔ دو، کہ ایک نابینا اس کے پاس آ گیا تھا۔ تین، اور اے رسول، آپ کو کون سی چیز بتائے گی، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ چار، یا نصیحت سن لیتا اور تو وہ نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ پانچ، اور جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ چھ، تو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ سات، اور اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر اے رسول کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آٹھ، اور لیکن جو آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا آیا ہے، دوڑتا ہوا آیا ہے۔ نو، اور وہ خوف بھی رکھتا ہے، ڈرتا بھی ہے۔ دس، تو اس سے آپ بے رخی کر رہے ہیں۔ گیارہ، ہرگز نہیں، یہ آیات تو یقیناً ایک نصیحت ہے۔ بارہ، تو جو چاہے اس نصیحت کو یاد رکھے۔ توجہ فرمائیے، ہم نے یہ پہلی بارہ آیات، ان کا ترجمہ سادہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تاکہ پورے واقعے کی، جو قرآن نے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، آپ کے ذہنوں میں اس کی تصویر بن جائے۔ اب ہم اس کا، ان آیات کا شان نزول، ان کا پس منظر بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر ان آیات کو دوبارہ سے پڑھیں گے تاکہ انشاءاللہ مکمل طور پر اس پس منظر کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں اور ذہن نشین ہو جائیں۔ روایات میں جو اس سورہ کے نزول کا پس منظر بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک دن مکہ میں ایسا موقع پیش آیا کہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھے، اور ایک موقع بن گیا کہ رسول اللہ ان کو اسلام کے بارے میں بتا سکے، یعنی گویا کہ وہ سننے کے لیے آئے، یا ایسا ماحول بن گیا تھا کہ وہ سب بیٹھے تھے اور رسول اللہ دین کی بات ان کو بیان فرما رہے تھے، دعوت دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک نابینا شخص کے، جس کا نام ابن ام مکتوم بیان کیا جاتا ہے، صحابی رسول ہے، یہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ یہ ادھر ادھر سے پوچھتے ہوئے، ظاہر ہے کہ ایک نابینا شخص کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے ایک آنکھوں والے شخص کی نسبت، تو یہ کوشش کرتے ہوئے اس محفل تک پہنچ گئے جہاں رسول اللہ ان کفار کے سرداروں کو دعوت اسلام دے رہے تھے۔ اب چونکہ یہ نابینا تھے تو متوجہ نہیں تھے، تو انہوں نے آتے ہی رسول اللہ سے مطالبہ شروع کیا کہ مجھے نصیحت کیجئے، مجھے دین کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے، جیسا کہ آیات قرآن اس کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی گویا کے گفتگو کو جاری رکھا اور اپنی توجہ کو انہی مکے کے سرداروں کی طرف ہی رکھا کہ جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آیات نازل ہوئیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان سرداروں کی پرواہ مت کیجیے اور اسے اہمیت دیجئے کہ جو ہدایت کی طلب میں کوشش کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے۔ ایک تو باتیں جن کی وضاحت ضروری ہے، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ بعض برادران اہل سنت کی کتابوں میں جو اس واقعے کی روایات آئی ہیں، ان میں یہ جو پہلی آیت ہے، عبس وتولى، اس نے ترش روئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا۔ ترش روئی، عبس یعنی برا منہ بنا لینا، جیسے انسان کو کوئی بات ناگوار گزرے تو اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کا منہ تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے۔ اور تولا یعنی پشت کر لینا، یعنی منظر یہ ہے کہ وہ اندھا آیا ہے اور جس جہاں پر آیا ہے وہاں پر ایک شخص اس اندھے کو دیکھ کر اپنے چہرے کو بگاڑ لیتا ہے، برا سا منہ بناتا ہے اور اس اندھے کی طرف پشت کر لیتا ہے اپنی، یہ بھی ناگواری کے اظہار کا ایک انداز ہے۔ تو بعض روایات برادران اہل سنت میں اس طرح سے آیا ہے کہ یہ پہلی آیت کا خطاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، یعنی یہ چہرہ بگاڑنے والی شخصیت اور پشت، اندھے کی طرف پشت کر لینے والی شخصیت، یہ رسول اللہ ہے۔ جبکہ روایات مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق بھی، اور خود اگر آپ آیات کو دیکھیں تو پہلی جو دو آیات ہیں اس میں غائب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس نے منہ بنا لیا اور اس نے پشت کی اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا۔ اور تیسری آیت سے پھر خطاب ہے کہ آپ کو کیا چیز بتائے گی کہ شاید وہ پاکیزگی اختیار کر لے، یعنی یہ جو شخص آیا ہے۔ تو یہ آیات کا انداز خطاب بھی اور مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات کے مطابق بھی، وہ چہرہ بگاڑنے والا اور پشت کرنے والا اندھے کی طرف وہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ شخص کے جو مکہ کے ان مالداروں یا امراء میں سے یا سرداروں میں سے جو رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، یہ حرکت اس نے کی۔ اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو قرآن کریم کی گواہی کے مطابق کہ جو فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ اے رسول آپ ایک عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں، تو وہ ہستی کے جس کے اخلاق کی تعریف خود اللہ بیان فرما رہا ہے اور اللہ گواہی دے رہا ہے، تو ایک آپ توجہ فرمائیں کہ ایک اچھے اخلاق کا انسان ہو تو وہ بھی کسی کے پاس آ جانے سے برا منہ بنائے اور پشت کر لے، یہ اچھا اخلاق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک تکبر کی اور ایک بد اخلاقی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لہذا ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ پہلا جو خطاب ہے یہ کسی اور شخص سے ہے، رسول اللہ سے نہیں ہے، اور وہ چہرہ بگاڑنے والا اور اندھے کی طرف پشت کرنے والا وہ رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ کوئی دوسرا شخص ہے کہ جو رسول اللہ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا تھا اور اس کو ناگوار گزرا ایک اندھے کا، کہ جو غریب بھی تھے اور ظاہر ہے کہ ان کا لباس بھی غریبوں والا تھا، تو اس نے ناگواری کی شکل بنائی۔ رسول اللہ کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ نے کبھی بھی غریبوں کو کم اہمیت دے کر اور امراء کو ان کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی ہو، ایسا نہیں فرمایا. اور ہم عرض کر دیں کہ حتیٰ کہ جب مکہ میں تھے تب بھی، اور جب مدینہ میں تھے تب بھی، جب اسلام کے پاس طاقت آ گئی اور مثلا مال ہائے غنیمت وغیرہ بھی آ گئے، تب بھی رسول اللہ کی زندگی کا انداز وہی رہا کہ جو مکہ میں تھا، کہ جب کہ حالات بہت خراب تھے، کوئی امراء کی طرح اور جو سرداروں کا معمولا انداز زندگی ہوتا ہے وہ نہیں اپنایا، اور نہ ہی ایسا کیا کہ وہاں جا کر زندگی کا انداز بدل گیا ہو اور امراء والے طور طریقے نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے اپنا لی ہو. اللہ کے نبی کی ساری زندگی ان کی سیرت پر گواہی دیتی ہے اور ان کے بہترین اخلاق پر متعدد واقعات کے، جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اس بات پر گواہی دیتے ہیں. لہٰذا یہ سمجھنا کہ یہ برا منہ بنایا اس لیے کہ اندھا پاس آ گیا تھا اور پشت کر لی، یہ رسول اللہ کی اس اعلیٰ ترین اخلاق کی مالک شخصیت سے بالکل بھی یہ بات میل نہیں کھاتی. اور لہٰذا ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ شخص کوئی اور تھا جس نے یہ شکل بنائی اور منہ پھیر لیا. اب یہ جو اس کے بعد رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا آیا ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور دوسروں کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی اتنی اہمیت نہیں ہے، تو یہ کیوں کہا گیا؟ توجہ فرمائیے، یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جذبے کے تحت ان سرداروں سے بات کر رہے تھے، وہ انتہائی مقدس ترین جذبہ تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ اگر یہ ظاہری معاشرے میں مقام رکھنے والے با اثر لوگ آج یہ جو ایک ایسا ماحول بنا ہے اور ایک ایسا موقع ملا ہے جو نہیں ملتا، اور امید ہے کہ ان میں سے لوگ دین کی دعوت کو قبول کر لیں، تو اگر ایسا ہو جائے گا تو دین اسلام کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. نہ کہ یعنی اس جذبے کے تحت رسول اللہ نے گویا کہ کچھ دیر کے لیے اس کی طرف توجہ نہیں کی، وہ جو نابینا آیا تھا، اور اپنی گفتگو کو جاری رکھا. نہ اس لیے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ کہ کوئی عمراء کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہ رہے تھے، عمراء کے ساتھ تو تعلقات خراب کر چکے اعلان دعوت توحید کر کے، اور ان سے تو بد اخلاقی اور سب کچھ برداشت کر رہے تھے، لیکن چونکہ یہ دین کی بات سننے کے لیے اس وقت ایک ماحول بنا ہوا تھا، تو اس لیے اسی جذبے کے تحت کہ اگر ان میں سے کسی نے، ایک نے یا چند نے یہ بات سن لی اور مان لی، تو دین اسلام کی تقویت کا باعث بنے گا، نہ کہ رسول اللہ کے کوئی ذاتی تعلقات ان سے بہتر ہو جائیں گے، بلکہ دین کی تقویت کا سبب بنے گا. دین ہی کی محبت اور دین ہی کی تڑپ کا جذبہ سبب بنا کہ اللہ کے نبی نے گویا کہ اس کی طرف توجہ نہ کی اور اپنی بات کو جاری رکھا، توجہ انہی کی طرف رکھی کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تا قیامت اس معیار کا اعلان کر دیا کہ جس میں فرمایا کہ جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کی طرف آپ توجہ کیجیے، اور وہ جو طلبگار نہیں ہے اور اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، دین کی بات کو اپنے لیے اتنا ضروری نہیں سمجھتے، ان کی طرف آپ توجہ نہ کیجیے. اس کا پہلا حق بنتا ہے کہ جو آپ کے پاس آیا ہے. تو یہ جو ایک قدر تھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں ان آیات میں بیان فرما دی. تو انشاءاللہ اس واقعے کا پس منظر اور ان آیات کی مراد واضح ہوگی. ہم دوبارہ اسی انہی آیات کے ترجمے کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. سورہ عبس کے آغاز سے ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں، بنام خدا رحمان رحیم، آیت نمبر 1. اس نے ترش روئی اختیار کی. ترش روئی یعنی ناگواری کے طور پر چہرے کو بگاڑ لینا، چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جانا، اور منہ پھیر لیا یعنی پشت کر لی. کس لیے اس نے ایسا کیا؟ آیت نمبر دو، ایک نابینا کے اس کے پاس آنے پر، یعنی اس کو ناگوار گزرا ہے کہ ایک نابینا آ گیا اور اس نے منہ ہی پرے کر لیا. اب آپ خود دیکھیے کہ رسول اللہ کا اخلاق جس کی گواہی قرآن نے دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، تو یہ تو ہم ایک اچھے اخلاق والے شخص سے ویسے ہی توقع نہیں ہوتی کہ وہ یوں منہ بنا کر اور منہ دوسری طرف کر لے، یہ بد اخلاقی کی علامت ہے. اور رسول اللہ ہرگز ایسے اخلاق کے مالک نہ تھے. تین، اب آیت نمبر تین سے خطاب رسول اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. اور آپ کو کون سی چیز بتائے گی شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یعنی یہ جو کوشش کرتا ہوا آیا ہے، پوچھتا سوال کرتا کہ مجھے رسول اللہ کے پاس جانا ہے، اس کا یہ آنے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت حاصل کرنے کی کتنی تڑپ رکھتا ہے. تو اس کے آنے سے بڑھ کر، اس کی زحمت سے بڑھ کر اور کیا چیز آپ کو بتائے گی؟ اور آپ کو کون سی چیز بتائے گی شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا؟ چار، یا نصیحت سنتا اور نصیحت اسے فائدہ دیتی. یعنی اس کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ طلبگار ہے، اور جو طلبگار ہوتا ہے وہ بات جب سنتا ہے تو اسے قبول بھی کرتا ہے اور نصیحت اسے فائدہ بھی دیتی ہے. آیت نمبر پانچ، لیکن جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یعنی مراد وہ جو مکے کے سردار سامنے بیٹھے ہوئے، اور بالخصوص وہ کہ جس نے منہ بنا لیا اور دوسری طرف رخ پھیر لیا تھا اندھے کے آنے کی وجہ سے، اب اس کی طرف خطاب کا رخ ہے کہ اے رسول، وہ شخص جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یہ جو کوشش کر کے آیا، یہ تو اس کی کوشش بتا رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھتا ہے، اور وہ جو سامنے بیٹھا ہے، جو سامنے بیٹھے ہیں، وہ اپنے آپ کو دین کی بات کو، نصیحت کو اتنا اہم خیال نہیں کرتے، اپنے آپ کو مستغنی، غنی اور بے نیاز سمجھتے ہیں. اور جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، چھ، تو آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. اب رسول اللہ کا جذبہ ذاتی وجہ سے نہیں ہے، دین کی وجہ سے، دین ہی کی تڑپ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا بھی نہیں کرنا، آپ اسی کی طرف توجہ دیں. یہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، یہ نہیں سنتے، نہیں دین قبول کرتے، نہ کریں، لیکن آپ اسی کو جو تڑپ رکھتا ہے اس کو ترجیح دیں، تو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں. سات، اور اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اگر یہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اگر یہ چلے جائیں آج، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. جو متکبر ہے اور اپنے آپ کو کوئی چیز بڑی چیز سمجھتا ہے، اور آپ کی قرآن کی آیات کو اپنے اہم نہیں سمجھتا، آپ چھوڑ دیں اس کو. وما علیکا، اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اللہ یزکا، کہ اگر اس نے ہدایت قبول نہ کی تو آپ سے پوچھا جائے گا، نہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آیت نمبر آٹھ، اور لیکن جو آپ کے پاس جا اکا یسعا، یسعا سعی سے ہے، سین عین اور یا، سعی یعنی کوشش، لیکن جو کوشش کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے، نو، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ خشیت، خوف بھی رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا خوف بھی ہے اس کے دل میں. دس، تو آپ اس سے بے رخی کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، ایسا نہ کیجیے. کیوں؟ آیت نمبر گیارہ، کلا، ہرگز نہیں، توجہ اسی پر دی جائے جو چیز کو اہمیت دے رہا ہے، اور جو اہمیت نہیں دے رہا، ٹھیک ہے اگر وہ دین قبول کر لے تو تقویت ہو جائے گی، لیکن اس کی بھی پرواہ نہ کیجیے. اگر وہ نہیں قبول کرتے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا بنیادی ترین اصول اللہ نے کیا رکھا ہے، انہا تذکرہ، یقیناً یہ، یعنی یہ آیات قرآن، یہ تو ایک تذکرہ، ایک یاد دہانی، ایک نصیحت ہے. 12 تو جو چاہے اس نصیحت کو یاد کر لے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، وہ نہیں چاہتا جانے دے، جو چاہتا ہے کوشش کرتا ہوا آیا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کیجیے. اب یہاں پہ بار بار جو پہلے بھی قرآن مجید میں آیات گزر چکی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی ہدایت زبردستی نہیں ہے، یہ عاقل کے لیے ہے، یہ محتاط کے لیے ہے. متکبر، ضد پہ اڑ جانے والا، اپنے سابقہ افکار اور نظریات یا اپنی نفس پرستی اور اپنے مثلاً غلط بے بنیاد بے دلیل عقائد کو جو ترجیح دے اور ضد پہ اڑ جائے اللہ کی کتاب کی آیات کے سامنے، جیسا کہ مشرکین مکہ میں بھی یہ عناصر موجود تھے، یہ اسباب موجود تھے، دنیا پرستی بھی تھی اور نفس پرستی بھی تھی اور ان کے غلط افکار و عقائد مشرکانہ وہ بھی موجود تھے اور وہ ضد پہ بھی اڑے ہوئے تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو چاہے، جو اپنی عقل کو استعمال کرے، بات کو غور سے سنے اور عقل، خالص عقل کی روشنی میں پرکھے، نہ خواہشات اور اپنے سابقہ افکار اور نظریات کی روشنی میں. یہ ایک بنیادی ترین اصول ہے کہ میں، آپ، ہم سب لوگ، کوئی بھی اس سے استثنا نہیں ہے، اس کے لیے قرآن کی ہدایت ہے. یہی معنی ہے ہدل للمتقین کا بھی، کہ ان کو فائدہ دے گی قرآن کی ہدایت جن کے اندر تقوی پایا جاتا ہے، اور تقوی وہی احتیاط ہے، تقوی وہی عقل ہے. خواہشات کو اور باقی چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر ایک عقل مند انسان کی طرح احتیاط کرنا، خواہشات کے پریشر میں نہ آنا، اپنی سابقہ تعلقات کے پریشر میں نہ آنا کہ یہ مجھ سے چھوٹ جائے گا، یہ مجھے چھوڑنا پڑے گا، یہ تو میں اب اتنے عرصے سے یہ کرتا آیا ہوں تو اب لوگ کیا کہیں گے. تمام چیزوں کو سائڈ پر رکھ کے خالص عاقلانہ جو روش اختیار کرے، اللہ فرما رہا ہے یہ اس کے لیے. بس جو چاہے اس قرآن سے نصیحت لے لے، فمن شاء ذکرہ، اس ذکر کو یاد کر لے، اس نصیحت کو قبول کر لے. اب اس کے بعد عظمت قرآن کے بارے میں چند باتیں ہیں. آیت نمبر 13، یہ قرآن کی پہلی عظمت کیا بیان کی؟ یہ محترم صحیفوں میں ہے، یعنی اللہ نے ایسے صحیفوں میں اس قرآن کو رکھا ہے جہاں سے نزول کر کے یہ زمین پر آیا ہے، جو بڑے ہی مکرمہ، یعنی بڑے ہی مکرم، بڑے ہی محترم صحیفے ہیں. 14، بلند مرتبہ ہے اور پاکیزہ ہے. یہ ساری صفات، محترم، بلند مرتبہ اور پاکیزہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی عظمت بیان فرما رہا ہے. 15، یہ ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے. سفیر سے یہاں مراد سفرہ، سفیر کی جمع، سفیر جو پیغام لے کر آتا ہے، اور سفرہ یعنی وحی لے کر نازل ہونے والے فرشتے. یہ ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے. 16، جو کہ کرامن، بڑے بزرگوار، بڑے احترام والے، عام فرشتے بھی نہیں ہیں جن کی ذمہ داری لگائی گئی ہے وحی لے کر آنے کی. بررہ، نیک ترین، یعنی فرشتوں میں بھی جو نیکی میں اور محترم ہونے میں بلند مرتبے کے ہیں، ان کے ذمہ لگایا ہے اللہ نے وحی کو آسمانوں سے لے کر زمین پر آنا. تو یہ قرآن کی عظمت بیان کی. اور اب اس کے بعد آیت نمبر 17 سے انسان کے ناشکرہ ہونے پر افسوس کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو اپنی پیدائش سے ذرا غور کر کہ تو کس چیز سے پیدا ہوتا، پھر फिर तुझे कैसे कैसे संभाला जाता है जबकि तू अपना फायदा और नुकसान कुछ भी नहीं, किसी चीज का मालिक नहीं होता। अल्लाह ने तुझे पालने का कैसा बंदोबस्त किया। फिर तू इस जमीन को देख जिसके अंदर से अल्लाह तेरे लिए तरह तरह की खाने के लिए चीजें पैदा करता है। इन सारी नेमतों के बाद अब अल्लाह ने तेरी हिदायत के लिए ये कुरान भेजा है, अपना रसूल भेजा है, ताकि तेरी अबदी जिंदगी भी संवर जाए। हलाल लज्जतें भी तेरे लिए हलाल की हुई हैं और तेरी अबदी जिंदगी भी तेरी संवर जाए, और तू इस दुनिया की जिंदगी जो आजमाइश है इसको बेहतरीन तरीके से गुजार सके। ये खुदा जो हर तरफ से तुझ पर जिसने एहसान किए, तू कितना बदनसीब है, तुझे मौत आए कि तू किस कदर नाशुकरा है, कितनी नेमतों को झुठला कर, खा कर और झुठला कर तू इस कुरान का इनकार करने पर तुला हुआ। आयत नंबर 17, हलाकत में पड़ जाए ये इंसान, ये किस कदर नाशुकरा है। 18, अल्लाह ने इसे किस चीज से पैदा किया है, यानी अपनी हकारत तो देखो, किस मामूली चीज से तुम्हें अल्लाह ने खल्क किया है। 19, एक नुतफे से उसे खल्क किया, नुतफे को, और फकद्दरह, और उसकी तकदीर मुअय्यन की। ये तकदीर हम पहले भी बयान कर चुके, इसके माना को अगर बयान किया जाए तो बहुत वसी माना। हम आमतौर पर उर्दू जुबान में तकदीर के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी तकदीर में ये लिखा था, यानी उसकी किस्मत में ये लिखा था। तकदीर का माना इसमें महदूद नहीं है। एक एक सेल, खुलिया जिससे हमारा बदन बना हुआ है, उसके अंदर क्या चीज कितनी होनी चाहिए थी, एक खुलिए की जिंदगी कितनी होगी, उसके बाद वो चला जाएगा, कैसा दूसरे किस तरह दूसरा उसकी जगह लेगा, और इंसान का ये बदन नया से नया होता रहेगा, और कैसे इंसान का दिल खून को साफ करेगा और बदन के बाकी हिस्सों तक पहुंचाएगा, इंसान की आंख को क्या क्या चीज चाहिए ताकि वो सही तरह काम कर सके, आंख कैसे पैगाम पहुंचाएगी दिमाग को, दिमाग कैसे कबूल करेगा, और दिमाग के अंदर फैसले का इख्तियार, ये सारी चीजों का ताल्लुक तकदीर से। तकदीर यानी हर चीज का अंदाजा मुअय्यन करना, बीज के अंदर वो अंदाजा सलाहियत रख दी गई कि जिसके जरिए उसने एक मुकम्मल दरख्त बन जाना है, और न सिर्फ इंसान, कायनात की हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो जो उसका किरदार है इस कायनात में उसके मुताबिक उसको सलाहियात और खसूसियात और जितनी चाहिए उतनी अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर दी। तो इंसान से कहा जा रहा है, एक नुतफे से उसे खल्क किया, फिर उसकी अंदाजागीरी कर दी, उसकी तकदीर बना दी। तकदीर से मुराद सिर्फ किस्मत बनाना नहीं है, हर चीज, चाहे इंसान की मादी जरूरियात हो, चाहे इंसान की मानवी और रूहानी जरूरियात हो, हर चीज को एक मुअय्यन अंदाजे से जो उसकी जरूरत थी वो अल्लाह ने मुअय्यन कर दी। 20, फिर उसके लिए रास्ता आसान बना दिया। एक नुतफे के लिए एक इंतहाई पेचीदा तरीन रास्ता जिसके कितने मराहल हैं उसे आसान कर दिया। माँ को तवज्जो ही नहीं होती, किस तरह उसके शिकम में वो जो नुतफा है वो लोथड़ा बनता है गोश्त का, और उसके बाद फिर हड्डियाँ आ जाती हैं, फिर उसके बदन पर नक्शो निगार, उसके आज़ा बन जाते हैं, उसकी तस्वीर, चेहरा बन जाता है उसको, फिर वो एक मुअय्यन मुद्दत के बाद इस दुनिया में आ जाता है, और फिर आते साथ वो, उसे किसने सिखाया है, वो ऐलान करता है कि मुझे भूख लगी है, वो रोना शुरू करता है, और जब वो दुनिया में आता है कब माँ को पता चलता है कि उसके सीने के अंदर इस नए आने वाले के लिए अल्लाह ने गिज़ा पैदा कर दी। बच्चे के दुनिया में आते ही माँ के सीने के अंदर उसकी गिज़ा पैदा हो जाती है, और कहाँ से बच्चा सीख के आता है कि जैसे ही माँ के सीने के पास जाता है किस तरह उसने अपनी गजा को माँ के वजूद से अपने वजूद में मुंतकिल करना है, वो सीखा सिखाया होता है। और जैसे ही उसको गजा मिलना शुरू होती है उसका वो जो रोना और चीखना है वो बंद हो जाता है। यानी उस मरहले पर जो कुछ ज़रूरी था फ़कद्दरह, अल्लाह ने उसका अंदाज़ा मुअय्यन कर दिया, उसे बता दिया तूने सरवाइव कैसे करना है, हालांकि बच्चे को पता ही नहीं होता उस वक्त। यानी अगर आप देखें कि बच्चा समझदार है, समझदार नहीं, हत्ता कि शिकम में मादर के अंदर उसकी गिज़ा जिससे उसका बदन बनेगा उस गिज़ा को पहुंचाने का बेहतरीन बंदोबस्त अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया। और ये अल्लाह ताला फरमा रहे कि फिर उसके लिए रास्ते को आसान कर दिया, कि वो अब इससे मुराद शिकम में मादर के अंदर के मराहिल भी हैं और दुनिया में आने के बाद बे इंतहा मोहब्बत उंडेल दी माँ के दिल में, बाप के दिल में, ताकि वो बच्चा पले और रह न जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए जो गिजाओं का बंदोबस्त किया गया जिन्हें वो खाता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया गया, ज़मीन पर चलने फिरने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो कुरान कहता है इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम गिनने लगो अल्लाह की नेमतों को तुम नहीं गिन सकते। गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अगर यहां पर इसी आयत पर तुम सबीला यसरा कि क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से हम आसानी से इस दुनिया में रह रहे हैं, तो ये बात कभी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए कि अभी तक इंसान उन चीजों को कशफ करने में लगा हुआ है कि जो इस जो मखलूकात जो चीजें जो गजाएं अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसान के लिए पैदा किए, अपने वजूद के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मसलन एंजाइम्स होते हैं फलान, उनको भी अभी पूरी तरह से इंसान कशफ नहीं कर सकता। तो मसबील यसरा, फिर उसके लिए रास्ता आसान बना दिया। 21, फिर उसका अंजाम क्या होता है, जिंदगी का खुलासा इंसान की, फिर उसे मौत से दो चार कर दिया, उसे मौत दे दी तो उसे कब्र में पहुंचा दिया। यानी वो अपनी जिंदगी गुजार कर चला जाता है, गोया कि अंजाम की तरफ भी तवज्जो दिलाई जा रही है कि ऐ बदनसीब इंसान, ऐ नाशुक्रे इंसान, तू किस बात पर अकड़ कर अल्लाह के पैगाम का इनकार कर रहा है, तूने आया कहां से है, तूने जाना कहां पर है, और इस आने और जाने के दरमियान तू किसका खा रहा है, किसने तुझे किस चीज से पैदा किया, इन सब को तू इनसे सरफ नजर करके आंखें बंद करके तू झुटलाने में और तकब्बुर में और हिदायत को ठुकराने पर तू डट गया है। कुतिलल इंसानु मा अकफरा, ये मा अकफरा कितना नाशुक्र है, ये ताज्जुब के अल्फाज। यानी तू जिसका खा रहा है नेमतों से इस्तफादा कर रहा है उसके बारे में जो तेरी नाशुक्री है वो ताज्जुब के काबिल है, वो ताज्जुब के काबिल है। फिर उसे मौत से दो चार किया, फिर उसे कब्र में पहुंचा दिया। 22, फिर जब अल्लाह चाहेगा उसे उठा देगा, दोबारा से उठा देगा। 23, कल्ला हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, अल्लाह ने जो हुक्म उसे दिया था उसने उसे पूरा नहीं किया। यानी इतना नाफरमान है ये नाशुक्रा, नाशुक्री यानी नाफरमान, नाफरमानी ही नाशुक्री है, शुक्रगुजारी इतात है उसको। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हरगिज नहीं, जो तुमसे इतात की तवक्को थी इस इंसान को अल्लाह ने जो उसे हुक्म दिया था उसने उसे पूरा नहीं किया। अब और नेमतों की तरफ तवज्जो दिलवाई जा रही है कि किस तरह तुम्हारी गिज़ा ए इंसानों तुम तक पहुंचती है। आयत नंबर 24, तो इंसान को अपने ताम, ताम यानी जो वो खाता है गिज़ा उसकी, इंसान को अपने ताम की तरफ नज़र करनी चाहिए, नज़र करनी चाहिए यानी गौर से देखना चाहिए कि ये कहाँ से आता है, किन मराहिल से गुजर कर आता है। अब उन मराहिल की तरफ इशारा है, आयत नंबर 25, कि हमने पानी बरसाया اور کیا خوب برسایا. 26 پھر ہم نے زمین کو پھاڑا اور کیا خوب پھاڑا. زمین پھٹتی ہے, اس سے مراد وہ بھی ہے زمین کا پانی کو اپنے اندر جذب کر لینا, اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ پودوں کے اگنے کے لیے زمین کا پھٹ جانا اور پودوں کا اور سبزے کا اگنا, درختوں کا, کھیتیوں کا اگنا, جس سے انسان کو غذا ملتی ہے. 27 پھر ہم نے اس میں دانے اگائے, مختلف قسم کے غلات, گندم وغیرہ. 28 اور انگور اور سبزیاں. 29 اور زیتون اور کھجوریں. 30 اور گھنے باغات. 31 اور میوے اور چارہ جو جانوروں کے لیے. 32 جو تمہارے لیے, اے انسانوں, جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست ہے. زیست یعنی زندگی. اگر یہ زمین اپنی چیزیں تمہیں دینا بند کر دے, کہاں سے زندہ رہو گے؟ وہ جانور کہاں سے زندہ رہیں گے کہ جن کے بہت سارے فائدے تم حاصل کرتے. اس کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب سر انجام قیامت کے دن کی ایک تصویر, ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے. 33 تو جب ایک کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی. 34 جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا یا پھر فرار کرے گا. فرار انسان کس چیز سے کرتا ہے؟ جس سے نقصان پہنچنے کا, خطرے کا اندیشہ ہو, وہاں سے انسان دور بھاگتا ہے. کس سے دور بھاگے گا؟ اپنے بھائی سے, سگے بھائی سے دور بھاگے گا. 35 اور اپنی ماں سے, وہ ماں کہ جس کو بڑا پیارا تھا بچہ اور بچے کو ماں پیاری تھی, ماں سے بھاگے گا. اور اپنے باپ سے بھاگے گا جس نے اس بچے کو پالنے کے لیے اس کی محبت میں خدا کو بھلا دیا تھا, اللہ کی نافرمانیاں کر کے حرام طریقوں سے اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو آرام و آسائش دینے کے لیے جو خدا کو بھول گیا تھا, وہ اپنے باپ سے بھاگے گا. 36 اور اپنی بیوی سے بھاگے گا, اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا, اپنی اولاد سے بھاگے گا. 37 ان میں سے ہر شخص کو, کیوں یہ بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے, ان میں سے ہر شخص کو اس روز ایک ایسی حالت درپیش آئے گی جو اسے اپنے اندر ہی مصروف کر لے گی, دوسرے بھول جائیں گے. یعنی ایک تو اسے اپنی پڑی ہوگی, اور یہ اپنی پڑی ہوئی بھی کیسے پڑی ہوگی کہ اپنا سگے سے سگا بیٹا قریب آئے گا, یا باپ قریب آئے گا, یا بیوی قریب آئے گی, بھاگیں گے. یہ کیفیت ایسی ہے کہ اگر, کیونکہ یہ اللہ کے نافرمان ہوں گے, اللہ کے اطاعت گزاروں کا ذکر پہلے قرآن میں گزر چکا کہ اللہ نیک اولادوں کو بھی اپنے نیک والدین کے ساتھ اکٹھا کر دے گا. اگر مثلا درجے کچھ کے کم بھی ہوں گے, اللہ ان کے درجے بڑھا کر انہیں اکٹھا کر دے گا, یہ اللہ کا فضل ہوگا ان پر. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے جو خدا کے نافرمان تھے, لیکن دنیا میں یہ قریبی ترین رشتے تھے. شوہر, بیوی, ماں, باپ, اولاد, بھائی, یہ قریبی ترین رشتے تھے. یہ ایک دوسرے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ اس لیے بھاگ رہے ہیں, یہ بالکل اسی طرح بھاگ رہے ہیں جس طرح, مثال کے طور پر ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں, کہ اگر چوروں کا ایک گینگ ہو اور وہ مل کے چوریاں کرتے ہوں, مل کے مزے اڑاتے ہوں زندگی کے, مل کے لوٹا ہوا مال کھاتے ہوں, اچھا پہنتے ہوں, اچھی سواریوں میں بیٹھتے ہوں, اس گروپ کا اگر ایک چور پکڑا جائے تو دوسرے سارے خوف زدہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب تفتیش ہوگی اس سے پوچھا جائے گا تیرے ساتھ اور کون کون ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نام بتائے گا. تو اب یہ بھاگیں گے دور, ایک تو اس وجہ سے کہ کہیں اس برے کی برائی کی زد میں ہم بھی نہ دھر لیے جائیں, اور ایک بھاگنے کی وجہ یہ ہوگی باپ مثلاً بیٹے سے بھاگے گا کہ یہ بیٹا جس کو میں نے دنیا تو بہت سکھائی تھی لیکن دین اس کو نہیں سکھایا تھا، اسے اللہ کے قریب میں نے نہیں کیا تھا، اس کی صحیح تربیت نہیں کی تھی، اب یہ بیٹا ہی مجھ پر اللہ کی بارگاہ میں الزام دھرے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اس کے گھر میں پیدا کیا، اگر یہ چاہتا تو جس طرح اس نے میری دنیا کے لیے کوششیں کی تھی یہ میرے دین کے لیے بھی ویسی کوششیں کر سکتا تھا، لیکن یہ خود بھی دنیا میں غرق تھا، میرا باپ میری ماں، اور اس نے مجھے بھی دنیا میں غرق کر دیا، مجھے صرف دنیا سکھائی، دنیا کی طرف توجہ کرائی اس نے مجھے، اور آج میری یہ حالت ہوئی پڑی ہے، یہ قصوروار ہے، اس ڈر سے بھی باپ بھاگے گا۔ بیٹا کیوں بھاگے گا؟ کہ باپ کہیں یہ دعویٰ نہ کر دے کہ میں دنیا سے چلا گیا، اس نے بعد میں ایسی حرکتیں کی کہ جو میرے لیے اور عذاب کا سبب بنی، باپ میری شکایت لگائے گا، یہ میرا احترام نہیں کرتا تھا، جو میرے حقوق تھے اس بچے کی گردن پر وہ اس نے ادا نہیں کیے۔ اور باقی رشتوں کا بھی آپ یہی تصور کر لیں، میاں بیوی کے درمیان بھی اللہ کے نافرمانوں کی یہ حالت بیان کی جا رہی ہے، اللہ کے اطاعت گزار وہ تو خداوند عالم ان کو اپنے فضل سے بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ہر شخص کو اس روز ایسی حالت درپیش ہوگی جو اسے اپنے میں ہی مشغول کر دے گی، دوسروں کا وہ سوچے گا بھی نہیں اور بلکہ دوسروں سے تو وہ بھاگے گا۔ 38، کچھ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، جیسے کسی کو کوئی بہت اچھی خبر سنائی جائے، امتحان، کسی بڑے امتحان میں کامیابی کی خبر سنائی جائے کہ بہت اچھے تیرے نمبر آئے، تو نے ٹاپ کیا ہے، اس کا چہرہ کیسے چمک اٹھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے۔ 39، ہنستے ہوئے اور خوشخبریاں دیتے ہوئے، کھلے ہوئے، تصور کریں فائنل کامیابی کی خبر جس کو ملے گی، اور کہا جائے گا اس کے بعد لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی دکھ ہے، اور اللہ کے سلام اور اللہ کی نعمتیں۔ یہ خبر سن کر جو چہرہ کھلے گا، دنیا کی بڑی سے بڑی خبر بھی کامیابی کی اور کوئی اچھی سے اچھی خبر بھی اتنی اچھی اور چہرہ کھلنے کا سبب نہیں ہو سکتی جو قیامت کے دن ان کے چہرے کھلیں گے جن کو کہا جائے گا کہ تم کامیاب ہو گئے اور تم جنت میں جانے والے ہو۔ 40، اور کچھ چہرے اس روز غبار آلود ہوں گے، گرد و غبار ان پر پڑا ہوگا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کسی ایسے علاقے میں جب سفر کیا جائے اور سواری بھی ایسی ہو کہ جو بند نہ ہو، تو اور اس علاقے میں شدید گرد و غبار ہو، آندھی طوفان ہو، تو وہ جب بندہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو سارا اس کا چہرہ بھی اور لباس بھی گرد و غبار سے اٹا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، خاک آلود ہوں گے۔ 41، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، گرد و غبار بھی اور سیاہی بھی۔ 42، اور آخری آیت، یہی ہیں کافر اور فاجر لوگ۔ کافر یعنی جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ فجر، فاجر، فسق و فجور کرنے والے، اللہ کے نافرمان۔ دنیا میں کیا انہوں نے شانیں بنائی تھی، لیکن آج گرد پڑی ہے ان پر اور سیاہی نے ان کو لپیٹ رکھا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ علامت ہے، اہل محشر پہچان لیں گے، یہ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، یہ ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اور فاجر لوگ، فاسق اور فاجر لوگ۔ سورہ عبس یہاں پر تمام ہوتی ہے، سورہ تکویر انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔